لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تسلسل کے ساتھ رمضان شریف میں جو ہمارے بیانات کا سلسلہ جاری رہا اور درس شفا کے عنوان سے اس کی ابتدائیات کو ہم ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے، ہم نے کوشش کی کہ رمضان مبارک کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں اور صالحین کی دعاؤں کو ذکر کیا جائے. رمضان شریف کا مہینہ دعا کی قبولیت اور مقبولیت کا مہینہ ہے، لہذا ایک دعا کرنے والے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ دعا کے آداب کو جانے اور دعا کے طریقے کو جانے، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا سے کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے اور کن چیزوں کو مانگنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے آداب کیا ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک بڑا لمبا مرحلہ ہے کہ کس طرح دعا کرنی ہے، کیا مانگنا ہے، کیا پہلے مانگنا ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف چلیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام صالحین کی وہ دعائیں کہ جو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، التجا کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اسے شرف قبولیت بھی عطا فرمایا، اور پھر اسے ہزاروں سال بعد اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ رب العالمین نے وہ دعائیں نازل ہی فرمائی. تو انبیاء کرام کی وہ دعائیں، اور خصوصاً اللہ نے کچھ دعائیں خود انبیاء اور صالحین کو تلقین فرمائی، یا کچھ نیک لوگ جو نبی تو نہیں لیکن ان کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مانگنے کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، اور ان کی زندگی کے حالات میں ہمارے لیے بہت درس تھا، ہمارے لیے بڑی تعلیم تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا. اس سے پہلے ہم نے رمضان شریف کی ابتدا سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور ان کے حالات، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ان کے حالات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا اور حضرت طالوت کی دعا، یہ تسلسل کے ساتھ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ اور ان کی دعا ہم نے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. آج ہم سورۃ الکہف سے، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، ان کی دعا قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الکہف میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان نیک لوگوں کی دعا کو ذکر کیا. اس میں میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات کا عرفان اور پہچان رکھتے ہیں، ان کے مانگنے کا انداز کیسا ہے اور وہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں. تسلسل کے ساتھ کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے جو ذکر کر رہے ہیں وہ اصحاب کہف کی زبان سے نکلے وہ کلمات. فقالوا، انہوں نے کہا تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحان اللہ. یہ آیت نمبر 10 ہے سورۃ الکہف کی، معنی اس کا یہ ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے. کتنا جامع لفظ ہے. اس سے پہلے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حوالے سے ایک بات ذکر کی تھی کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کیسی مانگی ہیں، تو ذرا توجہ کیجئے گا. سرکار کثرت سے علی صلاۃ السلام جو دعا کرتے تھے وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اور ایک دعا حضور فرماتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اس کو دیکھیں، یہ بولنے میں کتنے تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن جامع کتنے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائی دے دے. اب جو آپ 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ پوری زندگی مانگے وہ اس میں آ گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، حسنا بھلائیاں، دنیا میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں تو ہمیں دے دے. وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں کی جتنی بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھلائی، بابا اولاد بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، سکون بھی آ گیا، عزت بھی آ گئی، آخرت کی بھلائی میں عذاب قبر سے نجات بھی آ گیا، حشر سے کہ میدان محشر سے نجات بھی آ گیا، اس کی پیاس، اس کی گھٹن، اس کی دھوپ، اس کی تپش سے بھی نجات آ گئی. فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اسی طرح دیکھیے اس میں جملے کتنے جاندار ذکر کیے گئے، پھر ہم چند باتیں ذکر کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. فرما ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت دے، یعنی سارا کمال دے. وحیی، اور ہمارے لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں، ہمارے ہر کام میں ہمیں اپنے مقصود تک پہنچنے کا تو ذریعہ بن جا، ہمارا مرشد بن جا. مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے. فرما وحیی لنا من امرنا رشدا، ہم اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں، جس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ ان تمام کاموں تک پہنچنے کا تو ہی ذریعہ ہمارے لیے بن گیا. تو یہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قرآن کے اندر تفصیل. عربی زبان میں کہف، جس کو آپ انگلش میں کیف کہتے ہیں، یعنی غار جو پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور یہ دعا ان بزرگوں نے کیوں مانگی، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لی جائے کہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھانے کے بعد اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا ان کا یہ زمانہ تھا. موجودہ یمن کے اندر حضر موت کے قریب یہ دو تین جگہ گویا کہ بتائی گئی ہے کہ جہاں پر یہ غار موجود ہے. ایک تو یہ یمن کے اندر ہے، ایک ملک شام کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن ملک شام کا جو ہے وہ زیادہ عقل کے قریب ہے. علماء تفاسیر یہ بات لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ سات کے قریب افراد تھے، سات لوگ یہ تھے، اور ان کے ساتھ آٹھواں ان کا ایک کتا تھا. اور ان کے ناموں کو بڑی تفصیل کے ساتھ گویا کہ لکھا گیا ہے، اور بڑے ثقیل الفاظ ہیں ان کے ناموں کے. مثلا مکسلیمینا ایک، یملیخا دو، مرتونس تین، بینونس چار، سارینونس پانچ، زونوانس چھ، کشفیت، یا پھر پورا نام کشفیت تونس، یہ سات نام ہے. اور ایک ان کا کتا تھا، اس کا نام ذکر کیا ہے قطمیر، بڑے قاف کے ساتھ. ان ناموں کے بڑے فضائل بھی ہیں، یہ نام قرآن میں تو نہیں آئے ہیں، لیکن قرآن میں ان اصحاب کا ذکر ہے، لیکن تفاسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کے ناموں کو ذکر کیا گیا. ان ناموں کی برکتیں اس طرح ہیں کہ ہمارے علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، اور یہ مجربات میں سے بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی تاثیر کا سبب جیسے پانی کو بنا لیتا ہے کہ پانی کے ذریعے آپ کی پیاس بجھ گئی، روٹی کے ذریعے آپ کی بھوک بجھ گئی، بادلوں کے ذریعے بارش آ گئی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کے ناموں کو بھی اپنے کرم اور اپنی رحمت کو آگے بڑھانے کا کاز بنا دیا، سبب بنا دیا. اور کتابوں کے اندر ہی ہماری تقریباً کتابوں میں، جس طرح تفسیر خازن کے اندر موجود ہے، سعد الفاضل نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ اگر اس کو لکھ کر مال پر رکھ دیے جائیں تو مال چوری نہیں کھاتا، چوری نہیں ہوگا. گھر میں لگا دیے جائیں تو، گھر کے دروازے پر لگا دیا جائے تو جنات اور نظر بد نہیں داخل ہوتی. کسی سواری پر لکھ دیا جائے تو سواری جو ہے وہ ہلاکت کی طرف نہیں جاتی، اور کشتی میں رکھ دی جائے تو کشتی ڈوبتی نہیں. وہ بچہ جو روتا بہت ہے لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، لیکن کوئی بولے میں ڈالنا شروع کر دوں، میں نے کہا دیکھیں پسٹل کی گولی کو پانی کے پائپ میں ڈال کر نہیں چلایا جا سکتا. اگر ایسی لکھنے سے کام ہونے ہوتے تو مارکیٹ میں تو کتاب ملتی، ہر بندہ لکھ کر بابا بن رہا ہوتا. اس کے خاص ایک طریقے ہیں، قرینے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کے لکھے ہوئے کام میں بھی اللہ رب العالمین نے تاثیر عطا فرمایا. میرے جیسے آپ جیسے لوگ اس کو لکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ والے یہ جملے لکھتے ہیں بس، وہ تو قلم ہی چلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں تاثیر عطا فرماتا ہے. تو یہ سات لوگ تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا. لیکن آپ دیکھیں جب ان سات لوگوں کے ناموں کے لکھنے میں اتنی تاثیر ہے، جو اصحاب کہف ہیں، جو غار والے ہیں ان کی اتنی تاثیر ہے، تو جو نبی والے ہیں ان کی کتنی تاثیر ہوگی؟ اصحاب کہف کے ناموں کی یہ تاثیر ہے، تو اصحاب رسول کے ناموں کی کتنی تاثیر ہوگی؟ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کبھی تعویذ مرتب کرتے تھے، تعویذ کیا ہے کیا نہیں، اس پر ایک مکمل ڈیٹیل ہم نے گزشتہ رمضان شریف میں نجدیوں کے جتنے اعتراضات ہیں اس کے جوابات ہم نے دیے ہیں کہ وہ اپنی کمزور ذہنی سے تعویذ پر اعتراض کرتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہماری اگر پرانی تقریر اگر آپ دیکھیں گے یا درمیان میں اگر موضوع رہا تو پھر تعویذ کے جواز پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہ کسی مریض کو یہ کلمات لکھ کر دیتے تھے، اب یہ کلمات کفریاں نہیں ہیں، شرکیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے، تو ایسے کلمات جو شرک اور کفر نہ ہو، اچھے لوگوں کے نام ہو یا قرآن کی آیات ہو، اس کو لکھ کر دینا بالکل جائز اور مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہ یہ ناموں کو لکھتے تھے تو اس کے ساتھ سرکار کے اصحاب اور پنجتن پاک کے نام بھی لکھتے تھے، اہل بیت کے بھی نام لکھتے تھے. یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کے ناموں میں اس لیے برکت آئی کہ انہوں نے کام بہت بڑے کیے، اللہ نے ان کے کام کی وجہ سے ان کے ناموں کو بھی بابرکت کر دیا تھا. علماء لکھتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان علاقوں کے اندر، یہ جو ملک شام ہے موجودہ اور یمن، پہلے تو یہ پورا علاقہ سیریا ہی تھا، شام تھا، اس علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ، جو اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی بدعملی کی وجہ سے، دیکھیں بدعملی کیسے پھیلتی ہے، معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے، جب غلط بات کو غلط نہیں کہیں گے آپ، جب غلط بات کو غلط نہیں کہیں گے تو وہ غلطی بڑھتی چلی جاتی، یا وہ لوگ جو پارسا ہیں اور وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ غلطی کو طاقت ملے گی. اس لیے علماء کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ بدعاتی، دین کے دشمن، نظریے کے دشمنوں کے ساتھ پرسنل رابطہ نہ رکھیں، اس سے دین کی قدر گرے گی. مثلا آپ غور کریں، آپ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے اور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن کبھی میں آپ کو دیکھوں کہ وہ آپ اس کے ساتھ پان بھی کھا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بھی گھوم رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ آپ کے لیے ہمدردی اور وہ جو جذبہ وہ کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو لہذا وہ لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، باطل فرقے ہیں یا باطل مذہب ہے، ان کے لیے بھی علماء کو اجازت جب دی ہے جب مناظرے کی کوئی کیفیت ہو، جب مناظرہ ہو تو ان کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، عام لوگوں کو پڑھنا حرام ہے، یا کوئی ایسا سماجی کام کہ جیسا ہمارا ملک ہے، اس میں ایک ایسا کام آ گیا ہے جو تمام میں مشترک ہے، اس میں اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے، یا جیسے ختم نبوت کا ایشو آیا، اس میں اگر ایک الائنس بنے اور سامنے بیٹھ کر کوئی مشورہ دیا جائے، بات کی جائے، تو اس کی کسی حد تک اجازت رہتی ہے. لیکن یہ کہ شادی بیاہ کرنا، اپنی پرسنل دعوتوں میں بلانا، ایک اخلاص دلی کا ثبوت کرنا، یہ شرن جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا، ومن وقع علی صاحب بدعہ فقد اعان علی هدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی، جس کے عقیدے میں بدعات ہے، اس کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. سرکار نے فرما، ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا ہے، مر جائیں تو نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان سے دعائیں لینی ہیں، نہ ان کو دعائیں دینی ہیں. یہ بدعات سے مراد جو اسلام میں نئے نئے عقیدے نکال کر اسلام کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر روک ٹوک نہیں ہوگی تو برائی بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ سیاسی طور پر بڑے طاقتور ہے. آج جو جلوس نکلا تو مجھے کسی نے تصویر بھیجی کہ ہمارا بلدیاتی وزیر جو چیمپئن ہے وہ بھی جلوس میں تھا، جو مسجدوں کے لیے بڑا شور مچا رہا تھا. آپ کو اگر نہیں شاہ صاحب آپ مسجد میں ایسی بات کریں گے، تو میں نے کہا مسجد میں امر بالمعروف نہیں منکر نہیں ہوگا تو پھر کہاں پر ہوگا؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب سوشل ڈسٹینس کا آ گیا، اگر وہ تصویر صحیح ہے تو، اگر وہ تصویر کنڈیشن لگا کر اگر وہ تصویر صحیح ہے تو پھر سارا پاکستان آپ سے پوچھنے کا مجاز ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینس کے لیے تو مسجدوں کے آگے اپنے چمچے اخباری رپورٹر کو آپ کھڑا کرتے ہیں، وہ یہاں پر چوروں کی طرح، یہودیوں کی طرح، شیطانوں کی طرح ایک ایک نمازی کی فوٹو نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر بچہ بیٹھا ہے، ادھر فلاں بیٹھا ہے، ادھر فلاں بیٹھا ہے. اور بعض مخصوص قسم کے اخبار اور گویا کہ کچھ لوگوں کی ایما پر کام کرنے والے اینکرز باقاعدہ ڈبیٹ کا موضوع بناتے ہیں. لیکن آج کسی اینکر میں یہ ہمت ہوئی ہے کہ وہ آج جو یہ جلوس نکلا ہے اس کے بارے میں کچھ کریں؟ میں اس میں نہیں پڑھ رہا، نہ فرقہ واریت کی بات کر رہا ہوں. جلوس نکلے نہ نکلے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم اس میں نہیں آ رہے. ان کے علماء نے چیخیں ماری بڑی کہ جب تراوی ہو سکتی ہے تو جلوس کیوں نہیں ہو سکتا. تو ہم نے گورنر ہاؤس میں کہا تھا کہ تم کو جلوس سے روکا کس نے؟ بات ہے ایس او پی اور سوشل ڈسٹینس کی، تو اگر ڈسٹینس رکھ سکتے تو نکالو. تو کہیں ڈسٹینس نظر آیا آپ کو جو تصویریں گردش کر رہی ہیں، جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں؟ تو لہذا اسی لیے اپنی صفوں کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد نیچے کے جو علماء تھے وہ باگڈور سنبھال نہیں پائے، یا تو ڈر کر گھروں میں بیٹھ گئے یا انہی کے ساتھ ملوث ہو گئے، یا علاقوں کو انہوں نے بدل دیا. تو جو نیکی تھی وہ اپنی شکل میں نظر ہی نہیں آئی، تو لوگوں کے عقیدوں میں خرابی آنا شروع ہو گئی. اور اللہ اس آزمائش سے بچائے کہ جب گمراہی طاقت کے بل پر پھیلائی جائے نا، تو پھر بڑا امتحان ہوتا ہے. جس طرح آپ کے کراچی کے اندر ایک ڈان تھا، آج کل بھاگ گیا ہے، وہ بوریاں بناتا تھا لوگوں کی اور جو ختم نبوت پر بات کرے اس کو مار دیتے تھے. تو بڑا کٹھن مرحلہ تھا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جنہوں نے ختم نبوت پر باتیں کی، اور کئی علماء اس میں شہید ہوئے. ہمارے علاقے کے بھی ایک ایم این اے صاحب تھے، وہ ہمیں آ کے کمرے میں کہتے تھے کیا بول رہے ہو؟ تو ہم نے کہا آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک. تو جب ایسی صورتحال بن جائے کہ ریاست کسی گمراہی کی سربراہی لے، تو پھر بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. اور پھر بندہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ استقامت دے. یعنی کبھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بلا آئے. اللہ سے آفت کبھی نہیں مانگنی چاہیے، آزمائش کبھی نہیں مانگنی چاہیے. یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ کبھی آ جائے، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن آ جائے تو پھر تو ہی استقامت دینا کہ ہم کھڑے ہو کر وہ بات کر سکے کہ ہم کالا منہ لے کر تیرے نبی کے سامنے نہ جائیں، مر جائیں، مار دیے جائیں، لیکن ہم ایسا منہ لے کر جائیں کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر تیرے نبی خوش ہوں. اس دور میں یہ ہوا تھا، پورا ایک بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا. ہمارے وہاں یہ ایک محاورے کے طور پر بھی مشہور ہے، دقیانوس، دقیانوس ہم کہتے ہیں. تو یہ دقیانوس بادشاہ تھا اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے کہ وہ بت پرستی کو عام کیا، یہاں تک کہ خود کو سجدہ کرواتا تھا. معاذ اللہ، جو بتوں کی عبادت نہ کرے اس کو مارا جاتا تھا، اس کے اوپر سختی ہوتی تھی. جس طرح آج کل آہستہ آہستہ قادیانی کوشش کر رہے ہیں ریاست پر قبضہ کرنے کی، تاکہ اس کے ذریعے یہ چیزوں کو، لیکن یہ اللہ کرم فرماتا ہے اور ان کو دفع فرماتا ہے. ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ بڑے شعور کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ کوششیں جاری رکھیں. اس وقت پوری طاقتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، ایک لفظ آپ کچھ بولتے ہیں آپ کا پیج بلاک ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں خطرہ اس وقت ہے، لیکن دل میں ان کے لیے بغض رکھنا یہ لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. کیونکہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی. ہم مارنے مرانے والے لوگ نہیں، نہ قتل و غارت گری کرنے والے لوگ ہیں، اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، نہ کسی کو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، نہ فتویٰ دینا جائز ہے، نہ کسی کے قتل میں ملوث ہوتے ہیں، معاذ اللہ. لیکن اگر بغاوت اور فساد اگر پیدا کیا جائے، تو ہم کم سے کم ایک فریڈم آف اسپیچ کے تحت اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. جب لبرل فریڈم اور اسپیچ کے تحت ننگے ناچ بازاروں میں کریں اور میرا جسم اور میری مرضی کی بات کریں، اور ان کو پوری دنیا یہ کہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے بات کیوں نہ کریں اور کیوں ڈریں؟ بات کرنی چاہیے، اخلاق کے ساتھ کرنی چاہیے، مزاج کے ساتھ کرنی چاہیے اور علم کے ساتھ کرنی چاہیے. اس لیے ہمارے ہر بچے کو پڑھنا چاہیے. میں اس لیے بچوں کو بھی کہتا ہوں آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک ٹول ہو، ٹولز کے طور پر ہو. اصل مقصود مدینے کی منزل ہو ہماری. تو دقیانوس بادشاہ آیا، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے لوگوں کو زبردستی بت پرستی کی طرف، کفر کی طرف اس نے مائل کیا. تو حال یہ ہوا کہ یہ سات لوگ وہ تھے جو ایمان میں بڑے مضبوط تھے، بڑے غیرت مند تھے. انہوں نے پہلے کچھ کوشش یہ کی کہ اس ماحول میں ہم رہ بھی سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں، لیکن دیکھا کہ جناب حکومت ہی ان کی ہے، زبردستی کام ہوتا ہے. اگر ہم بتوں کو سجدہ نہ کریں معاذ اللہ تو مار دیا جاتا ہے، ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ سات بندے وہاں سے نکلے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کا وفادار کتا بھی نکلا. آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے سگے مدینہ کہنے پر، کہتے ہیں یہ کیا آپ کہتے ہیں سگے مدینہ، آپ کو تو اللہ نے انسان بنایا ہے. تو میں نے کہا آپ کو اپنے مولانا کو شیر نہیں کہتے، تو اللہ نے تو انسان بنایا ہے، شیر کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. تو وہاں شیر کہنے سے مراد جہاں جرت ہے، تو وہاں سگ کہنے سے مراد انکساری اور وفاداری ہے. جس طرح حضرت عبد الرحمان جامی کا ایک شعر ہے نا کہ سگت را نام جامی بودے کہ آمد بر زبانے گاہے گاہے، یا رسول اللہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو آپ جب اس کتے کو بلاتے تو میرا نام جامی آپ کے منہ پر آ جاتا. یہ عشق کی منزل ہے، جو اس مزاج کا نہیں ہم اس سے کیا بات کریں. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ حضرت عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. طبرانی میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بارے میں ان کے شاگردوں نے پوچھا ابن مسعود سے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں حضرت عمر سے، تو انہوں نے فرمایا کہ لو کن تو عالم کلبن کلبن یحبہ عمر واللہ لاحببتہ، فرمایا اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں کتا حضرت عمر کی گلی سے گزرتا ہے تو میں اس سے بھی محبت کروں. تو یہ ایک محبت کا، محبت کے بیان کا ایک انداز ہے، محبت کے بیان کا ایک انداز ہے. تو بیان کے انداز میں کہنا کہ آپ نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، تو میں نے کہا لفظ یہ کہا ہے لیکن اس کا معنی کیا، یہ تو انداز بیان ہے وفاداری کے لیے، انداز بیان ہے محبت کے لیے. تو ان کا کتا جو تھا دیکھیے وہ ان کے پیچھے چل پڑا، اور وہ کتا ایسا ہے ایک گلیوں میں بھٹکتے کتے ہیں جن کو لوگ مارتے ہیں، یہ صحاب کعب کا کتا ایسا ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر. قرآن میں بعض ایسے لوگ جن کی داڑیاں تھیں، پگڑیاں تھیں، لیکن وہ دین سے غداری کرتے تھے، قرآن نے ان کو کتے سے بھی نیچے درجہ دے کر قرآن میں ذکر کیا ہے. اور وہ کتا جو ولیوں کے ساتھ وفاداری میں چل رہا تھا، قرآن نے اس کو عزت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے. تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ وفاداری کا بیان ہے، لفظ کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے بیان کے مقصد کو دیکھا جاتا. مثلا میں تو آپ کی خاک ہوں تو کیا مطلب مٹی بن گیا ہو، اس سے مراد انکساری ہے. تو انداز بیان کو دیکھا جاتا. تو یہ قطمیر کتا بھی ان کے ساتھ گویا کہ روانہ ہوا. وہ بہت اوپر گئے اور ایک غار کے اندر وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے غار کے اندر، فتنہ بڑے زوروں پر تھا اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کی تھی. جب جا رہے تھے نا پہاڑ پر، دیکھو تو یہاں سے پتا چلا یہ دعا مصیبت میں مانگی جاتی ہے. یہ نوٹ کر لیں اس کو آپ، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 10، یہ وہ دعا ہے کہ جب ایسی مشکل آ جائے کہ بندے کے ایمان اور اس کی زندگی کو بند کر دیا جائے، تو پھر یہ دعا بڑی مجرب ہے اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کی. کیونکہ اصحاب کہف نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی کہ جب ان کے ایمانوں کو نوچا جا رہا تھا اور ان کی جان کو بھی خطرہ تھا. تو وہ جاتے انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدن کا رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی کامل رحمت عطا فرما. وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے مقصود تک پہنچنے کی، جو ہمارا مطلب ہے، جو ہماری منزل ہے، وہاں تک پہنچنے کا سامان تو بن جا، یعنی ہماری حفاظت فرما. تو آج بھی ہمارے وظائف میں ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ یہ دعائیں اس وقت تلقین کرتے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں کہ جس وقت بندے پر ایسی مشکل آ جائے کہ اس کے ایمان اور اس کی جان اس کے خاندان پر بنا ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو پڑھ لی جائے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے راستہ کھول دیتی ہے، اس کے لیے منزل کشادہ ہو جائے. جب یہ غار کے اندر پہنچ گئے نا، تو پیچھے دقیانوس کو پتا چلا کہ یہ تو بھاگ کے چلے گئے. اس نے اپنا لشکر بھیجا کہ جاؤ اور پکڑ کے مار ڈالو، اور مار کر ان کے پتا چلا ہے کہ وہ غار کے اندر ہے تو ان کو جا کر مار دو اور قتل کر دو.
اب جب یہ لشکر ادھر پہنچا تو وہ اصحاب کہف جو ہے ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، سو رہے تھے. یوں تو وہ 300 سال سوئے، قرآن کہتا کتنے، 300 سال سو گئے. یعنی یوں کہا تھا نا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، تو اللہ نے رحمت میں لے لی، سب سے توجہ ہٹا دی، سب سے ان کو بچا دیا. اور بالکل گویا کہ یہ جس کو آج کل آپ کہہ رہے آئسولیٹ ہو جائیں، کورونا سے بچنا ہے تو آئسولیٹ ہو جائیں، تو یہ ایمان کے تحفظ کے لیے آئسولیٹ ہو گئے. بالکل دیکھیے اللہ نے ان کو ایک طرف کر دیا. اور 300 سال جب وہ لشکر وہاں پر پہنچا تو اللہ نے ان کے دل میں روب ڈالا. انہوں نے ان کو قتل تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو غار یہ اندر سو رہے ہیں لائن سے سب سات بندے، اور غار کے کنارے پر ان کا کتا بیٹھا ہوا، کتا کتنا وفادار ہے، اندر نہیں جاتا ہے. یہ مولوی ہو کر نبی کے گربان تک ہاتھ لے جانا چاہتا ہے. وہ کتا اتنا وفادار ہے، دیکھیں اللہ اکبر، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ مال کے لیے نہیں بھاگ رہے، یہ ایمان کے لیے جا رہے ہیں، ایک الگ راہ اختیار کر رہے ہیں. کتا گیا اور بیٹھ گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ غار کے اوپر ایک دیوار کھینچ کر غار کو بند کر دی، کہ یہ اندر مر جائیں، جو بھی ہو جائے ان کی مرضی ہے، بند کر دی. اللہ نے ان کے اوپر روب ڈالا. ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے راحت بناتا ہے، لیکن شیطان چوری نہ دلوائے. مثلا ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب اللہ کی مدد آئے گی، میں نے کہا اللہ کی مدد لانا تمہارا کام ہے، تم اپنا کام کرو، نتیجے کو نہ چھیڑو. نتیجے کو چھیڑو گے نتیجہ کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ اپنا کام کرو. اصحاب کہف نے اپنا کام کیا، نتیجے پر نظر نہ رکھی، اللہ نے نتیجہ خود ہی عطا فرمایا. انہوں نے یہ دیکھا میرا جو کام ہے وہ میں نے کرنا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، کب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا یہ اس کی مرضی ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا. مر بھی گیا تو اس کی راہ میں مر گیا، دے گا تو وہی دے گا، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے، ہم چار دانے تسبیح کے پڑھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کھڑکی اٹھا کے، بارش ہوئی نہیں ہوئی، سودا بکا کے نہیں، فوراً ہم نتیجے کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے اور ہم بڑے کمزور عقیدے کے لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فارمیلٹی ہے، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہم کریں گے، جس کا کام ہے دینا وہ ایسا نہیں کہ نہیں دیکھ رہا، وہ ایسا نہیں کہ نہیں سن رہا، وہ ایسا نہیں کہ اس کو بتایا جائے، تو وہ سب کچھ ہے. تو لہذا وہ اس طرف سے نظر ہٹاتے ہیں، اپنے کام پر رکھتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے اس اخلاص پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ایک بڑی زبردست بات وہاں پر ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ جب دیوار کو بند کر دیا نا، تو اس لشکر میں سے ایک بندہ تھا، اس کے دل میں نیکی آئی. اس نے کہا یار ان بندوں نے قربانی تو بڑی دی، کھاتے پیتے لوگ تھے، بینک بیلنس تھا، یوں سمجھیے آپ اچھے فراوانی والے لوگ تھے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا. ان سے بڑا رتبہ مہاجرین مکہ کا ہے، آپ اندازہ لگائیے پھر مہاجر صحابہ تھے. حضرت ابوبکر کے لیے کوئی ایسی بک بک کر لے گا؟ یہ سات کے سات اصحاب کہف مل کر حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا عشر عشیر نہیں بن سکتے، حضرت عمر کا، کہ جو مہاجرین صحابہ کا رتبہ اور مقام ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، اور مقام صحابہ کے لیے ایسی ہم چیختے ہیں، ایسی روتے ہیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایسی جوش دکھاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو ان سب کے اماموں میں سے ہیں. ان کے ہجرت انہوں نے بھی کی ہے، ہجرت رسول اللہ کے صحابہ نے بھی کی. اب آپ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک بندے نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یار انہوں نے جرت تو بڑی کی ہے، اپنا کاروبار اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر یہ غار کے اندر آئے ہیں، تو ان کو ایسا بے نام نہ کیا جائے. اس نے کیا کیا، ایک تختی کے اوپر ان سب کا نام لکھا اور ان کے کتے کا بھی نام لکھا، اور ایک تانبے کا ایک صندوق بنایا، چھوٹا سا باکس، اس میں اس تحریر کو رکھ دیا، لیٹر کو رکھ دیا، اور اس باکس کو بند کر دیا. باکس کو بند کرنے کے بعد غار کا جو مین منہ تھا دروازہ، اس کے پہاڑ کے اس پتھر کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد اس پیٹی کو اندر ڈال دیا، اور پیٹی کو اندر ڈال کر اوپر سے بند کر کے دقیانوس کی حکومت کے سٹیمپ لگا دی. اس لیے کہ کبھی ہوگا ایسا، کبھی ایسا معاملہ ہوگا، کبھی ایسے حالات بنیں گے، کبھی ایسی بات ہوگی، کوئی آئے گا تو کم سے کم اس کو ہسٹری پتا چل جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں. اب آپ دیکھیے 300 سال گزر گئے، اب ایک کی آنکھ کھلی، اس میں سے ایک نے دوسرے کو جگایا، دوسرے نے تیسرے کو جگایا، تیسرے نے چوتھے کو جگایا، ساتوں کے ساتھ اٹھ گئے. ہیں جیسے اعتکاف میں آپ سوتے ہیں تو ایک ساتھی دوسرے کو آواز دیتا، دوسرے تیسرے کو دیتا ہے، تو اس طرح وہ ساتوں کے ساتوں اٹھے تو ان کو بھوک لگنے لگی. اس نے کہا یار بھوک لگ گئی ہے, کتنا دیر ہو گیا ہم سو رہے ہیں. اس نے کہا ابھی کیا ہوا, آدھا دن گزرا ہے, 300 سال گزر گئے. وہ کہہ رہے جی آدھا دن گزرا ہے, یعنی اللہ نے اتنی راحت ان پر کر دی. اگلوں پر 300 سال گزر گئے, ان پر لگ رہا ہے آدھا دن. اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حضرت علی قرآن اتنا جلدی کیسے پڑھ لیتے. ہم پڑھیں تو 3 دن, علی پڑھے تو مغرب سے عشاء کے درمیان کا ٹائم. تو یہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اختصاص کرتا ہے. میں نے گفتگو کی تو ایک نجدی نیچے آ کے کامنٹس کر رہا ہے اس میری تقریر پر, کہہ رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا تو ہمارے بچے نے نیچے لکھا اوپر تقریر سن, ادھر بخاری پڑھی جا رہی ہے. لیکن تم بخاری بھی اپنے ملا سے سنتے ہو, کسی اور سے سنتے نہیں. بخاری جو حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ, وہ میں نے پورا ذکر کیا. خیر اس کو چھوڑیں, آگے چلیے تاکہ اس واقعے کو ہم مکمل کرتے ہیں. وہ سن رہا ہوگا تو اس لیے اس کو میں ذرا سبق دے رہا تھا کہ بات کرو تو پوری تحقیق کے ساتھ کرو, دیکھ لیا کرو. کلپ ایسے اپلوڈ نہیں کیے جاتے, تمہیں دیکھ کر کیے جاتے ہیں. اور جس بات کو بیٹا تو سوچ نہیں رہا ہوتا نا, وہاں کا جواب ہم لوڈ کر کے سامنے رکھتے ہیں کہ تجھے ضرورت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اللہ نے اپنے محبوبوں کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ ایسی ہے کہ ان کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا. اب ذرا غور کیجئے یہاں پر میرے دوستو. اب وہ اٹھے, 300 سال کے بعد اٹھے اور سمجھ رہے ہیں کہ آدھا دن گزرا ہے. انہوں نے کہا ایک کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس میں تو بس اپنے کپڑے جھاڑ رہا ہوں اور میں بالکل ابھی جو ہے کہ وہ تیار ہو گیا ہوں, اور آپ حکم فرمائے کہ کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا ایسا کام کرو, یہ پیسے لو اور تم اٹھو اور تم پیسے لے جاؤ اور نیچے جا کر نیچے سے یملی خان سے کہا کہ تم جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. اب یہ پہاڑ سے نیچے اترے, ان کے پاس کرنسی کون سی ہے؟ 300 سال پرانی جو سکہ موجود ہے, 300 سال پرانا. گئے تندور آج سے نہیں وہاں سے ہے, اس زمانے سے ہے. تو ناک بھائی کے پاس گئے تو وہ روٹی بنا رہا تھا, اس کو کہا جی اتنی روٹی دے دیں. انہوں نے روٹی دے دی تو انہوں نے سکہ آگے کیا تو وہ دیکھ کر حیران ہوا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پیسے. تو کہے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ کہنے کہا ہمارے. اور کہاں سے آئے؟ کہنے کہا کہاں سے خزانہ مل گیا تمہیں؟ پہاڑوں سے مل گیا. کہاں سے لائے تم؟ اس نے کہا کیسا خزانہ اور کون خزانہ؟ یہ میں نے جیب سے نکال کر دیا ہے. اس نے کہا رکو ابھی بتاتا ہوں. تو وہ جو ایجنسی کے لوگ پھر رہے ہوتے تھے ان کو کہا کہ ادھر آؤ, پولیس والے سے کہا یہ دیکھو اس کو خزانہ ملا ہے, مولانا کوئی بتاتا نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا جی آپ کو خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا بھائی کون سا خزانہ, میرے جیب میں ایک دو پیسے اور پڑے ہوئے, میرے دوستوں کے پاس پڑے ہوئے. انہوں نے کہا ایسا نہیں, تمہیں چھوڑیں گے, تم چلو ہمارے ساتھ. ان کو لے گئے حاکم کے دربار میں جو اس اسٹیٹ کو دیکھتا تھا, اس کے پاس جب لے گئے انہوں نے کہا بابا جی بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تم سوال مجھ سے کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے ہی پیسے ہیں, میں نے دیے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اتنے میں وہ اللہ کے ولی نے فرمایا کیا دقیانوس زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کون دقیانوس؟ کہا جس کی حکومت ہے. انہوں نے کہا جائی دقیانوس کی حکومت نہیں ہے, اور دقیانوس کو تو یہاں سے گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا, اس وقت بادشاہ بیدروس کی حکومت ہے. تو کہا دقیانوس کہاں گیا؟ کہا وہ تو 300 سال ہو گیا, عمر کھپ گیا. جس وقت یہ روٹی لینے کے لیے نیچے آ رہے تھے نا, اس وقت انہوں نے جگہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا دیکھا, کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا. تو دیکھیے یہ سڑکوں کے اوپر جب یہ ماڈلنگ کرنے والوں کی تصویریں لگا کر فحاشی پھیلا سکتے ہیں, تو ہم سرکار کی گنبد خضرات کی تصویر, کلمہ طیبہ کی تصویر لگا کر لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے؟ تو اب آپ دیکھیں نصیحتیں ہوتی ہیں, جس طرح یہ باہر آپ نے صلاۃ السلام مسجد کے باہر لکھا ہے تو گزرنے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ مسجد ہے. تو اس واقعے میں ایک سبق یہ بھی قرآن نے اس لیے تو ذکر کیا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. ایک یہ بھی نکلا کہ جب وہ پہاڑوں سے نیچے آئے تھے, جب انہوں نے کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا تو ان کے دل میں ہوا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور اپنے نظریے پر آ گئے. تو اس حاکم کے شہر کا جو متولی تھا اس سے جب بات ہوئی, اس نے کہا جناب اللہ کے ولیوں یہ بتاؤ کہ آپ دقیانوس کا پوچھتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی دقیانوس کے دور میں ہم رہے, ہم تو اسی کی وجہ سے تو ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے. تو کہنے کہا آپ اکیلے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ تو میرے 6 ساتھی اور بھی ہیں, وہ تو غار کے اندر ہے. انہوں نے کہا جی دقیانوس تو مر گیا ہے اور وہ ہلاک ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا تم بت پرستی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ کرو, ہم تو بت پرستی نہیں کرتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درس نہیں دیا. انہوں نے کہا جی سبحان اللہ, اس کا مطلب کسی نیک بندے نے تمہارے علاقے میں انقلاب لایا اور دقیانوس کو خدا نے ہلاک کیا اور اللہ کی توحید کا پیغام عام ہو گیا. اب وہ حاکم نے کہا کہ چلو مجھے آپ ملاؤ ذرا اپنے چھ ساتھیوں سے. اب یہ جانے لگے تو اس علاقے کے اندر ایک فتنہ اور ایک فرقہ پھیلا ہوا تھا. یعنی ہو تو سارے مومن تھے لیکن ایک فرقہ واریت تو ہر دور میں رہتی ہے, کیونکہ جو تھوڑا سا پڑھتا ہے وہ پروفیسر بننا چاہتا ہے گاندھی کی طرح اور اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے بس داڑھی تھوڑی چھوٹی کر لیں اور ذرا ٹوپی موپی اتار دیں, اور تو اس قسم کے گویا کہ کارٹون ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اس دور کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بندہ جب مر جائے گا نا تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا, وہ مٹی ہو جائے گا. تو اس وقت کا یہ جو بادشاہ تھا بیدروس اور یہ حاکم, انہوں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کریں, مناظرے ہوتے تھے مباحثے ہوتے تھے اس بات پر کہ بندہ مر کر ختم نہیں ہوگا, قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا آئے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا. اس فتنے میں بڑی جڑیں پکڑ لی جیسا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. اب اگر آپ روزانہ ممبر پر بیٹھ کر سچ بات کریں نا تو ہمارا جوان بھی ڈھیلا رہے گا, اس محلے میں آ کر ایک بندہ اگر الٹی بات کرے نا لوگ کہیں گے شاہ صاحب اس کا جواب کیا ہے ذرا بتائیے. تو گمراہی کی طرف بھاگنے کے لیے لوگ گویا کہ تیاری کے ساتھ اس طرف گویا کہ نکل جاتے. غامدی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے, ہم نے کہا اس مسجد میں 20 سال اسی عقیدے کا رد کر رہے تھے جس کو غامدی آج بیان کر رہا ہے, توجہ آپ نے نہیں کی ہے تو ہم کیا کریں. اب غور کریں تو گمراہی اس لیے پھیلتی ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. دلچسپی لینے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں تکبر آ جائے نا اپنے علماء کے لیے اور وہ اپنے آپ کو اپنے علماء سے اچھا سمجھنے لگے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے میں تکبر آ جائے وہ سنی نہیں رہتا پھر, کیونکہ جب تکبر آئے گا یہ چراغ ہے کیا جی, میں نے کہا تیرا باپ بھی یہ کرتا تھا تو دوراجی میں پیدا ہو کے بھول گیا یہ چراغ ہے کیا ہے, یہ تکبر ہے یہ ایگو ہے, یہ چراغ ہے کیا ہے یہ جلوس کیا نکل رہا ہے. میں نے کہا یہ یاغوث کیا ہے, میں نے کہا تو تیری نانی تیری دادی سب یاغوث کہتے تھے, تجھے کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے کہ تو نے سٹے کے پیسے کچھ کما لیے ہیں اور اب تو ذرا اپنا ایک مسلک اور مسجد بنانا چاہ رہا ہے. تو ایگو, میری بات کو سخت مت سمجھنا, ایگو اور تکبر کی وجہ سے بندہ گمراہی کی طرف جاتا. اس لیے بندے کے پاس پیسہ ہو سب کچھ ہو لیکن عزت دین کے سامنے وہ سلام ان کو کرے تعظیم کرے, اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے آپ کو آپ کے علماء اور آپ کے نیک لوگوں کے برابر لا کر کھڑا کرتا ہے, اور آپ اپنے پیسے اور معاملات جس کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو بہتر. بندہ اگر غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا, یہ نہیں, اگر وہ دین کا نام لے کر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن ایک بندہ مسئلہ صحیح بتا رہا ہے. جس طرح ہماری مسجد میں پہلے زمانے بڑے ایسے لوگ تھے کہتے جی آپ حی علی الصلاح پر کیوں کھڑا کرواتے, اللہ اکبر پر کیوں نہیں کرواتے, تو میں حجروں میں لے جا کر کتابیں دکھاتا تھا, چپ ہو جاتے تھے لیکن پھر بھی شرارت کرتے تھے. تو میں کہتا تھا اس کا مطلب آپ کو امام بننا ہے, کیونکہ آپ کے اندر جو ایگو آ گیا نا آپ کو امام بننا ہے اور آپ جو ہے وہ کچھ راجہ بننا چاہتے ہیں, تو میں مسلح تو نہیں دے سکتا آپ کو, ہاں اگر وہ شرائط پورا کرے تو مسلح. تو یہ کبھی منصب کے لیے بندہ ایگو کرتا ہے. ہمارے طاہر بھائی بیٹھے ہیں, پرانے دوست بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر صفوں میں کیسے کیسے. تو میں صرف ایک بات بتانے کے لیے مزاج نوجوان بیٹھے اس لیے بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو کبھی دین کے مقابلے پر نہیں لانا. اگر تم دین سے ڈرتے رہے, دین سے محبت کرتے رہے, دینداروں سے محبت کرتے رہے, تو بعید نہیں اللہ اس حیا کی وجہ سے تمہارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے گا. لیکن اگر تم دینداروں سے براہ راست ہونے کی کوشش کرو گے جو صحیح آدمی ہو, تو اللہ رب العالمین تمہارے چھپے ہوئے بھی گناہ کو لوگوں کے سامنے آیا کرے گا. اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے آگے کندھا چڑھانے سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بہت بندے کی بدبختی جب ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ والوں کے سامنے سینہ تانتا ہے اور اتنی بڑی گاڑی سے اترے, تم کون ہو؟ ہم نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں, فیصلہ زمانہ کرے گا. یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا, ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ جو دین کا مسئلہ بیان کرنے والے ہوں تو دین کے لحاظ سے ان سے محبت بھی کرنی چاہیے, ان کا ادب بھی کرنا چاہیے. مانا کہ وہ میٹرک پاس ہو اور آپ بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہوں, لیکن دین کے, وہ میٹرک بھی نہ پڑھا ہوا ہو لیکن اگر وہ قرآن کو جانتا ہے, قرآن کی اچھی تلاوت بھی کرتا ہے, تب بھی ہمارا فرض ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے ہم اس کا ادب کریں. یہ وہ لحاظ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب, کیونکہ یہ لحاظ آپ نے اللہ کے لیے کیا, اللہ کے کلام کے لیے کیا نا, تو اللہ کی قدرت یہ دیکھتی ہے کہ یہ میری نسبتوں کا لحاظ کرتا ہے تو پھر میری قدرت اس کا لحاظ کر کے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال. لہذا وہ فرقہ واریت کی جو بات چلی تو فرقے اس لیے پھیلتے ہیں جو میں نے آپ کو ایک مین اس کا انیشل پوائنٹ ہے. اپنے اندر تکبر کبھی نہیں لانا. کبھی برابری کا خیال بھی آ جائے تو کبھی یہ سمجھنا کہ مجھے کچھ آتا نہیں تھا, پہلی دفعہ سے نہیں یہ سبق مجھے بتایا تھا. اس احسان کو رکھ لینا. براہ راست, کیونکہ براہ راست کہو گے تو پھر مخالفت پر آؤ گے, مخالفت پر آؤ گے تو صحیح بات کو بھی آپ غلط کرو گے, اور جب صحیح بات کو غلط کرو گے تو پھر فساد ہوگا, پھر قباریت بڑھے گی, لوگ گمراہی کی طرف آئیں گے. اختلاف منع نہیں ہے, پھر قباریت منع. اختلاف ہو جو دلائل کے ساتھ کہ آپ نے یہ بات کی ہے لیکن کتابوں میں ایسا نہیں, آپ نے بات یہ کی ہے لیکن قرآن میں یوں ہے, آپ نے یہ بات کی ہے فلاں, یہ چیز اور ہے کہ دلیل سے بات کی جائے, لیکن یہ کہ ایک غلط نظریے کو لا کر یہاں پر گویا کہ نافذ کرنا, یہ گویا کہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کے جو خادم ہیں ان کے آگے احترام میں نظریں جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تو میرے بھائیوں عرس کیا جاتا ہے, دن کیے جاتے ہیں, یہ ایک پریکٹس ہے تاکہ ہمیں ادب آئے. لوگ کہتے ہیں فاتحہ کیا ہے, میں نے کہا ایک پریکٹس ہے ادب کی, ادب کی ایک پریکٹس ہے, ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاتھ چومتے یہ کیا ہے, یہ پریکٹس ہے ادب کی. ایک تو شریعت نے اجازت دی ہے, دوسرا کہ احترام. آپ اس سے عمر میں بڑے ہیں, آپ مال میں زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی آپ اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے یار وہ عمر میں بھی آپ سے چھوٹا ہے اور آپ ہاتھ چوم رہے ہیں, تو آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ قرآن کو جانتا ہے, یہ دین کو جانتا ہے. تو لہذا یہ جو لحاظ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ ہمیں تکبر سے بچائے. اب چلیے بات کو اختتام کی طرف ہم لے کر چلتے ہیں. تو وہاں اس زمانے میں فرقہ آ گیا. وہ فرقہ کیا کہتا تھا, وہ یہ کہتے تھے, کیونکہ کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی کہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں تو وہ مشہور کیسے ہوگا, وہ تھوڑی سی الگ بات کرے گا, الگ بات پر وہ حجت کرے گا, وہ ایک کو پھر دوسرے دوست کو گھیرے گا, تیسرے کو گھیرے گا, اس کو چائے پلا کے گھیرے گا, اس کو پان کھلا کے گھیرے گا, اور پھر ایک علاقے کے اندر ایک گویا کہ شر اور فساد گویا کہ پیدا کرے گا, اور غلط بات جناب جو ہے کہ وہ کرنا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے بارے میں, سنی ہوں گے ختم قادریہ کریں گے, ختم خواجگان کریں گے, گیارہویں کریں گے, سب کریں گے, یہ کہیں گے نہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے. تو میں نے کہا کل تو یہاں تو جعلی پلاٹ بیچ رہا تھا, آج تو اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ تیرے کو افضلیت کے مسئلے سمجھ میں آ گئے. سمجھ؟ تو ایسی غلط بات جو اجماع کے خلاف, جو قرآن کے سری خلاف, جو ہمیشہ جو سنا گیا ہے لکھا گیا اس کے خلاف ہو, اس کے خلاف اپنی ذاتی رائے کو لانا. اب دیکھیں نا, مجھے بندہ اچھا لگ گیا ہے, اب اگر بندہ اچھا مجھے لگ گیا ہے, اگر اس کے عقیدے بھی اچھے ہیں تو میں اس کی تعریف کروں, لیکن مجھے اچھا لگ گیا ہے تو اب وہ حبیبیہ کے ممبر پر بھی بیٹھے گا کیونکہ میں حبیبیہ کو چندہ دیتا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حبیبیہ نہ میری ہے نہ آپ کی ہے, یہ شریعت کتابیں ہیں. جو مسجد شریعت کتابیں ہوتی ہیں, شریعت کے حکم کتابیں ہوتی ہیں, اللہ کے دین کتابیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ باتیں میں نے کھول کر نوجوانوں آپ کو اس لیے بتائی کہ تکبر جب اللہ والوں, اللہ کے ولیوں, توبہ استغفر اللہ, اللہ کے ولیوں کے مقابلے پر جب بندہ آ جائے, نسبت والوں کے مقابلے پر آ جائے, ہاں مسئلہ اگر غلط بیان کیا جائے تو دلائل سے بات کی جائے, یہ منع نہیں, یہ گناہ نہیں, یہ آپ کا فرض ہے. آپ بتائیں کہ جناب یہ مسئلہ غلط چلا گیا ہے, آپ اس کو درست کر لیں. تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ سب اچھے لوگ تھے, عقیدہ ان کا ٹھیک ہو گیا, لیکن ایک بندے نے ایک شے نکال دی. اور کیا شے نکالی؟ کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. اب مناظرے بھی ہوئے, مباحثے بھی ہوئے, سب ہوئے, انسان جو ہے کہ وہ حیران ہے. ہمارے علاقوں میں بھی یہ ہوتا, سب ایک بات کریں, ایک جو غلط آتا نا لوگ کہتے ہیں حضرت اس کو سمجھا. میں نے کہا اس سے کیا بات کریں, ایک ہے سب کے خلاف بول رہا ہے, سب سے ہٹ کر بات کر رہا ہے, اور آپ اس کو سن رہے ہیں تو سن کیوں رہے ہیں اس کی؟ آپ اس کو چاہیے نا سب کی سنیں, ہم اس کی کیوں سنیں؟ تب جو آپ, تو یہ اہل سنت کے دوستوں کو اس بات کی مضبوطی کرنی چاہیے کہ اہل سنت کس چیز کا نام ہے. اللہ نے ان کے صبر پر, کیونکہ دل سے انہوں نے کوشش کی ان لوگوں کو سمجھانے کی, نہیں بھائی ایسا نہ کرو, حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیم نہیں ہے, حضرت ابراہیم کی تعلیم نہیں ہے, جس طرح نبیوں کو ماننا ضروری ہے اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اسلام کا عقیدہ ہے, اس کو نہیں چھوڑو. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اللہ نے یہ رحمت کی گھڑی ان کے سامنے رکھ دی. بہت بادشاہ بڑا نیک تھا, تمام علماء نے, جتنے مکاتب فکر کے علماء ہیں تمام نے لکھا یہ بادشاہ بڑا نیک تھا, معذرت کے ساتھ, سوائے جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی. ابو العلا مودودی صاحب نے اس واقعے کو جتنا بگاڑ کر لکھا ہے, کوئی دوست میری بات کو فرقہ واریت نہ سمجھے, چڑے نہ. ابھی آپ کے سامنے آپ کیا, میں یہ کہوں آئیے میری لائبریری میں دیکھ لیجئے, میں کہوں کہ جنرل بات کر رہا ہوں نا آپ سے, تو ہر اینگل سے آپ کو بتاؤں گا, اور میں آپ پر بات مسلط نہیں کر رہا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ رخ کیا ہے, پھر آپ تحقیق کریں, پھر بات کریں. ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل اسمارٹ، ابھی آپ تفہیم القرآن کی یہی جلد جو سورہ کہف کی ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں، یہ بادشاہ تو جد و جہد بچارہ کر رہا تھا کہ لوگوں کو آخرت کا ایمان مل جائے. اب جب یہ لوگ مل گئے نا، تو حاکم نے کہا کہ چلو یار یہ تو بڑی اچھی دلیل مل گئی، لے جا کر دکھاؤ ہمیں. تو یہ حاکم کو لے گئے غار کے اوپر، تو چھ بندے اور وہاں پر تھے ان کے ساتھی، وہ کتا بھی زندہ ہو گیا. اب انہوں نے ملاقات کی تو لباس سے بھی پتا چلتا تھا کہ یہ لوگ اس دور کے نہیں ہیں، لباس کا انداز باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ ٹہلتے ہوئے باہر آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ یقین کیجئے کہ ہم دقیانوس کے دور کے لوگ ہیں، اور ہم تو ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تین چار گھنٹہ نیند کی ہے، آپ بتا رہے ہو 300 سال ہو گئے اور آپ نے کہا کہ دقیانوس. ان کی بات پر ان کو یقین آیا کہ یہ چہرے سے بھی نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. نیک بندہ نیک لوگوں سے متاثر ہوتا ہے. لیکن جب باہر آئے تو وہ غار کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو بقیہ جو دیوار کا حصہ تھا اس کو انہوں نے توڑا، تو توڑا تو پیچھے وہ سوراخ ان کو نظر آیا. جب سوراخ میں انہوں نے سوراخ نظر آیا جس سوراخ کے اوپر ایک تانبے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس کو جب انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ رگڑا تو دقیانوس کی سٹیمپ تھی اور اس پر اس زمانے کی کچھ عبارت تھی. اس کو جب انہوں نے پھاڑا یعنی اس کو ہٹایا، ہٹا کر جب اندر ہاتھ ڈالا تو وہ باکس نکلا. اس باکس کو جب کھولا تو ان سب کے نام تھے اس کے. اب تو بات 100% ثابت ہو. حاکم نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کو کہا کہ حضرت ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے، ہمارا بادشاہ بڑا نیک ہے، ہم اس کو بلا کر لاتے ہیں اور ہمارے علاقے میں یہ فرقہ ہے، ان کے لوگوں کو بھی بلا کر لاتے ہیں. اب وہ گیا حاکم اور اس نے بادشاہ وقت کو بلایا، اور بادشاہ وقت کو بلانے کے بعد اس نے غار پر ان لوگوں کو کھڑا کیا، اور وہ لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھائی ساری چیز اپروو ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ جناب یہ تو 3 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے اس عقیدے سے، جنہوں نے توبہ کرنا تھا انہوں نے توبہ کر لی، اور یوں سمجھیے کہ وہ فرقہ وہ فتنہ ان کے دور میں اس نے جان توڑ دی، یعنی اب اس کی ہمت ٹوٹ گئی. اب یہ جو بادشاہ تھا انہوں نے اس نے بڑی تعظیم کی ان کو کی اور بڑی محبت سے ان کو پیش آیا. تو پھر جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، کیونکہ نیک لوگ تھے، ان کے دل پر اللہ نے الہام کر دیا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو ان کی موت سے پہلے پتا چل جاتا ہے. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہ سمجھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الرقاق میں بخاری میں موجود ہے. اللہ فرماتا وما عمر، اللہ رب العالمین جل والا ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے کسی بندے کو وما تردد تو ان شئی نہ فائل ہوں ترددی ان الموت مومن ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے کام میں کبھی کسی سے پوچھتا نہیں، اور کسی کام کو کرنے میں کنفیوژن ہمیں نہیں ہوتی، ہم کر جاتے ہیں. لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں ہماری قدرت تردد کرتی ہے، جب ہمیں کسی اپنے محبوب ولی کی روح نکالنی ہوتی. فرما ہوا یکرہ الموت وانا کرہ مساتہ، کوئی کہے کہ یا اللہ تو روح نکال دے، تو رب ہے مالک ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میں نکالتا اس لیے نہیں کہ ہوا یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ مرنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ انا اکرہ مساتہ، اور میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. تو اصحاب کہف کو جب اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ اب ان کا دائمی وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ آپ کے شہر کو آباد رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ نے جو جد و جہد کی یہ آباد رکھے. وہ گئے غار کے اندر، اب وہ سو گئے. اب سو گئے تو واقعتاً ان پر موت طاری ہو گئی. جب ان کے بدن کو ہلا کر دیکھا گیا یا جو تحقیق کا طریقہ تھا، تو پتا چلا اب سانسیں نہیں چل رہی ہے. تو ان کے لیے 7 تابوت بنائے گئے، اس تابوت میں ان کے بدن کو رکھ کر اس غار کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا. اور پھر وہ لوگ وہاں سے لوٹے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وقال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو اپنے ساری مہم اور اپنے سارے کام کو مکمل کر لیا تھا، کہ لنتخذن، کہ ضرور بضرور ہم بنائیں گے مسجدا، ان کے غار پر مسجد. یہ سورہ کہف. وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اس بادشاہ نے کہا کہ یار یہ اتنے لوگ ہیں، ایک تو ان کی کرامت یہ کہ 300 سال کے بعد ہی اٹھے، دوسرا ان کا ہم پر احسان یہ کہ ان کی وجہ سے ہمارے علاقے سے فتنہ ختم ہوا، لوگوں کے ایمان مضبوط ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، غار کے ساتھ منہ پر ایک مسجد بنا دی، جیسا مزاروں کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اب یہ کیوں ہوتی ہے، قرآن کی آیت دیکھ لیں. قرآن کہتا ہے مسجد انہوں نے بنا دی، اور مسجد بنانے کے بعد اب وہ آ گئے اب مجھے بتائیے جو لوگ اتنے ادب سے ان سے ملنے آ رہے ہیں اور جس فرقے نے یہ بات نکالی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے، جو لوگ ان سے لڑتے رہے وہ کافر ہوں گے؟ بولیں آپ. وہ بادشاہ جو اتنی محبت سے اوپر پہنچا، ان کے تابوت بنائے، ان سے دعائیں لی، وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا؟ بہت ظلم کیا مودودی صاحب. اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ لوگ ان کو مومن سمجھتے ہیں جبکہ قرآن ان کی شرک کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی ہر ایک پر شرک کے فتوے لگا 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 کر بندہ دماغ سے اتنا مالی خولیا اس کو ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پھر شرک سمجھتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کیا بنائیں گے بولو ان کی قبر پر؟ کیا بنائیں گے؟ مسجد کا ترجمہ مندر ہو سکتا ہے کبھی؟ میں دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھتا ہوں. مندر کو معبد تو کہا جا سکتا ہے، چرچ کو معبد تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی عبادت جہاں کی جاتی ہے اس کو معبد نہیں، مسجد کہا جاتا ہے، سجدے کی جگہ. کس کو سجدہ کرنا؟ اللہ کو. اور قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا. کیا آپ کے دل پر اگر یہ بات بھاری نہ بڑھے نا، تو میں یہ بات صرف تاریخ کے لیے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا، کیونکہ لوگ اردو زبان میں تفہیم القرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ مسجد انہوں نے پوجا پاٹ کے لیے بنائی تھی. تو مسجد پوجا پاٹ کی جگہ ہوتی؟ ابھی میرے پاس کتاب رکھی ہے تو دیکھیں. یعنی ولیوں سے دشمنی دیکھے کس انتہا پر پہنچ، یہ ہے تکبر کہ میں نے ولیوں کو نہیں ماننا. تو اس کی حد یہاں تک ہوگی کہ قرآن کا معنی مسجد ہے، اس کا ترجمہ پوجا پاٹ کر رہے، جبکہ جتنے اور علماء ہیں اس طرف کے بھی، مولانا ادریس کاندھیلوی ہوں، مفتی شفیع ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں ان تمام نے لکھا کہ یہ بادشاہ مومن تھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، تمام علماء نے لکھا کہ یہ مسجد بنائی کیوں تھی؟ فرمایا اس لیے کہ یصلی المسلمون فیہ ویتبرکون بمکانہم، تاکہ مسلمان اس مسجد میں جا کر نماز پڑھے اور اس ولیوں کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ برکت حاصل ہو. اب آپ دیکھیں یہ دعا ان کی تھی، اس کے ضمن میں انہوں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں خود فزیکل طور پر خود، یا وہ خود نہ ہو، ان سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو، تو وہ چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائیوں بزرگوں بچوں ایسی عزت رکھتی ہے کہ اس کے قریب جا کر اگر بندہ اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین عطا کرنے میں دو گانا عطا فرماتا ہے، برکت کا معنی دو گانا. اب آپ دیکھیں نا مقام ابراہیم، اللہ رب العالمین مقام ابراہیم کے صدقے سے وبا کو ختم فرمائے اور حرم شریف کی آبادی اللہ فرمائے، پھر قافلے کعبے کی طرف جائیں، پھر زمزم ہو، پھر کعبہ شریف کا طواف ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں اور گنبد خضرا کا دیدار ہو، آمین. اب آپ دیکھیں کعبہ شریف کے اندر آپ جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین جل والا کا ارشاد ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناؤ. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے وہاں پر کعبے میں، بتائیے کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ایک پتھر. جو کہتا نا یہ مزار کیا ہے تو پتھر ہے، میں نے کہا پتھر کو نہ دیکھو، اس پتھر کی نسبت کس سے یہ دیکھو، اس مٹی میں جو آسودہ خاک ہے اس کو دیکھو. اب آپ دیکھیں توجہ کے ساتھ، لاجک کی بات کر رہا ہوں، خانہ کعبہ میں پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں اور اللہ کہتا ہے اس پاؤں کے نشان کے پاس آؤ. یا اللہ جب تیرے حرم میں آ گئے تو اس صف میں نماز پڑھے، اس صف میں نماز پڑھے، اس صف میں نماز پڑھے، اللہ کہتا ہے اس پتھر کے پاس آؤ. تو یا اللہ تو یہاں نہیں سنے گا، تو جواب دیتا سنوں گا یہاں لیکن مانوں گا وہاں. دو گانا ہو جانا، سننے میں اختلاف نہیں ہے، راضی ہونے میں اختلاف. تو اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، راضی وہیں پر ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ آپ اللہ کو اپنے گھر میں پکارو، ایک مسجد میں پکارو، راضی وہ گھر میں ہوگا یا مسجد میں ہوگا؟ تو کہ اللہ گھر میں نہیں سن رہا تھا، تو آپ کہیں گے بھائی سن تو وہاں رہا تھا لیکن راضی مسجد میں ہوتا ہے. تو پتا چلا کچھ جگہیں ایسی ہیں سنتا وہ ہر جگہ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ
کہ اللہ نہیں سن رہا ہے جو آپ یہاں آ رہے ہیں, تو آپ یہی جواب دیں گے اللہ سن تو میری گھر میں بھی رہا تھا لیکن وہ دیتا اپنی پسندیدہ جگہوں سے, جو پسندیدہ جگہیں جیسے مسجد ہیں, اولیاء کے مزارات ہیں اور یہ ان کے تبرکات ہیں, جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ گویا کہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جہاں پر ہے اس کے قریب ہونے سے اللہ اکبر, اللہ فرماتا وہاں پر آؤ اور وہاں پر آ کر تم میرے حضور نماز ادا کرو. تو حرم تو پورا نماز کے لیے, لیکن وہاں پر بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یوں تو پورے حرم کو بھی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, یہ تفسیر ہمارے خلاف نہیں ہے. پورے, مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ اس پتھر کی کیوں بات کر رہے ہو, ایک تفسیر تو یہ کہ سارا حرم مقام ابراہیم ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, اب حرم اللہ کا ہے پھر بھی پہچانا ابراہیم سے جا رہا ہے. میں نے کہا یہ تفسیر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے, یہ ہمارے ہی مقصد کو بیان کر رہی ہے. اگر پوری مسجد حرام کو بھی مقام ابراہیم کہا گیا تو مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو, تو پتا چلا مسجد تو مسجد تھی لیکن رب نے اس مسجد کو بھی پکارا جہاں ابراہیم کھڑا ہوا تھا. تو اب آپ دیکھیں پوری مسجد کو بھی اگر مقام ابراہیم کہیں تو یہ ہمارے خلاف نہیں, لیکن اس کی ایک تفسیر خاص اس سٹون, اس پتھر کی طرف کی ہے کہ جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ اصحاب کاف کے وہ نیک لوگ تھے. یہاں سے ہمیں جو باتیں پتہ چلی یہ کہ اللہ کی توحید اور دین اسلام پر آنکھ بند کر کے یقین ہونا چاہیے. جہاں اسلام کی بات آ جائے وہاں عقل نہ چلائیں, کیونکہ ہماری عقل وہاں تک اب پہنچی ہی نہیں ہے, یا ہماری ابھی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا, ٹھیک وہی ہے جو, اس لیے میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا, دوستوں سے بھی کہا, وائرس کے لیے ہم ماسک بھی پہنیں گے, گلوز بھی پہنیں گے, سینیٹائزر گیٹ سے بھی گزریں گے, ڈسٹینس بھی رکھیں گے, لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ جب تک رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. یہ وائرس خدا نہیں ہے. ہم حفظان صحت کریں گے لیکن مؤثر حقیقی اللہ ہے, جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نہ چاہے تو قریب میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے تو جو, خدا نہ کرے تو اللہ چاہے تو جو بندہ اس میں ملوث بھی نہیں ہوا اس کو ہو جائے. ہم حفاظت کے پورے انداز اختیار کریں گے لیکن میرے بچوں انداز میں اتنا بھی نہ ہو جائے کہ سب کچھ اسی سینیٹائزر کو سمجھ لیں. اللہ مؤثر حقیقی ہے, جب تک وہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ چاہے گا تو ہو جائے. یہ بات یہاں پر, یعنی احتیاطی تدابیر ہم کریں گے. یہاں سے پتا چلا کہ دین پر توکل لازم ہے, جو اصحاب کہف نے ہمیں بتایا. دوسری بات, ابھی آپ جوانی کے مرحلے پر جا رہے ہیں, انسان کو گمراہ شیطان کب کرتا ہے؟ دو چیزوں سے. تو یہ بات نہیں کر, تیرا مال چلا جائے گا, یہ بات نہیں کر تیرے کو موت آ جائے گی. سرکار نے فرمایا حق بولو, حق بولنے سے مال بھاگے گا نہیں, موت قریب نہیں آئے گی. تو یہ عقیدہ رکھنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے, درست بولنا, وہی بولنا ہے جو صحابہ نے بولا تھا, وہی بولنا ہے جو اہل بیت نے بولا تھا, وہی بولنا ہے جو غوث اعظم نے بولا تھا, وہی بولنا جو اولیاء نے بولا تھا. نیا کوئی بھکاری آ کر تقریر کر رہا ہو, انسٹیٹیوٹ کھول رہا ہو, جاوید غامدی ہو, فلانا ہو, ان شیطان اور شیطان کی ذریتوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہم ان کے پیچھے چلیں گے جن کے لیے ہم نے نماز میں دعا کی تھی, صراط الذین انعمت علیہم, چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. اس میں غامدی جیسے ابلیس نہیں, غوث اعظم جیسے روشن چہرے والے لوگ ہیں, داتا علی حجویری جیسے روشن چہرے والے لوگ ہیں. لہذا قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں, یہ بالکل ناسور اور شیطان کے ایجنٹ ہیں, ان کو آپ نے خاطر میں نہیں لانا ہے. اور اپنے اس راستے کو, یہ اس واقعے سے پتا چلا. اور آپ دیکھیے جب ایسے حالات بنے, ہم اسی دعا کو مانگتے ہیں کہ جو اصحاب کہف نے یہاں پر ذکر کی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ ہمیں اپنے پاس رحمت دے دے, وہی لنا من امرنا رشدا, یا اللہ جو ایمان کے مکمل کرنے کا راستہ ہے, یا اللہ جو ہمارے وہ کام ہیں جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کام تک پہنچانے کے لیے تو ہی ہمارا سہولت کار بن جا, یا اللہ تو ہی ہمیں نفع دینے والا بن جا. یا اللہ اصحاب کہف کے ذریعے ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ دار, ہمارے عز و اقارب اور تمام امت کی مغفرت فرما. اصحاب کہف کا واقعہ اور آج کا دن حضرت مولا شیر خدا کا دن تھا, یا اللہ ان کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما.
پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، اعتکاف کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، افطار کرانے والے، سحری کرانے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنے والے، مسجدوں کی پاکیزگی کا خیال رکھنے والے، تیرے حبیب کی ناموس و عزت کو قبول کرنے والے، اپنے بچوں تک اس عقیدے کو پہنچانے والے تمام کے لیے دائمی خیر فرما۔ مملکت خداداد پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں ان نیک ہستیوں کے صدقے مولا ہمارے دلوں پر مال کی ہوس نہ رہے، جاہو جلال کی ہوس نہ رہے، تیری رضا رہے۔ مولا کریم دنیا کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرما۔ صدیق اکبر نے دعا کی تھی، یا اللہ دنیا کو میرے لیے کشادہ کر دے اور مجھے اس میں مبتلا ہونے سے روک دے۔ یا اللہ میرے لیے دنیا کو کشادہ کر اور مجھے اس میں مبتلا ہونے سے روک دے۔ کشتی پانی کے اوپر چلے تو کنارے پر پہنچتی ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں دنیا نہ ڈال، دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے، دل میں تیرے اور تیرے محبوب کی یاد رہے، تاکہ جو ہاتھ میں ہے اس کا بھی ہم استعمال کر سکیں۔ ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے نوجوانوں تمام کو دونوں جہانوں کا رزق حسنہ فرما۔ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔